صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہماری گفتگو سورہ حمد کے آخری حصے سے متعلق جاری تھی اور اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے اہدنا الصراط صراط مستقیم کے حوالے سے جتنے پہلو قرآن کریم نے بیان فرمائے ان میں سے کچھ اجمالاً میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے درپیش وہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر جن حقائق سے بات کی جاتی ہے، چاہے وہ کلام معصوم میں ہو چاہے زبان قرآن میں ہو، وہ حقائق زیادہ تر بلکہ تقریباً سارے کے سارے ماورائے مادہ ہیں، بیونڈ دا میٹر ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان حقائق کو انسانوں نے کبھی سمجھا نہیں یا کسی کو اس کے بارے میں سرے سے پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر جو ہمارے پاس اولڈیسٹ ریکارڈڈ نالج ہے، نالج بیس ہے حکما کا، اقلاع کا، وہ سمجھ لیجئے کہ حکما یونان ہے، ارسطو، افلاطون اور سقراط جو تین سب سے زیادہ مشہور ہیں، ان کی اگر آپ گفتگو کو پڑھیں اور سنیں تو وہاں یہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو، الہیات. بلکہ میں نے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے اس میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ آپ نے باقاعدہ ارسطو کی تعریف کی، اور جو لفظ آپ نے جو جملہ بیان فرمایا ہے وہ واقعا حیرت انگیز جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں، شاید یہ کہ خدا ارسطو پر رحم کرے، یا ایسے جملہ ہے کہ اس نے لوگوں کو وحدت صنعت سے ہٹا کر وحدت سانے کی طرف متوجہ کرائے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ جو کریشن ہے، کریٹڈ بینگز ہیں، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ایک معرفت یہ ہے. اس سے اوپر کے درجے کی معرفت یہ ہے کہ نہیں، ان کا بنانے والا واحد ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارسطو وہ شخص ہے کہ جس نے لوگوں کو وحدت صنعت، صنعت یعنی جو چیزیں بنی، مینوفیکچرڈ، کریٹڈ، اس کی وحدت سے آگے بڑھا کر یہ فوکس شفٹ کرا کے وحدت صانع کی طرف متوجہ کرائے کہ بنانے والا واحد ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں لوگوں کو، لیکن مسئلہ کیا درپیش ہوتا ہے کہ جب آپ ان حقائق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو نظروں سے، آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہے، جس کو آپ اپنے حواس سے چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، اب اس کو سمجھائیں کیسے؟ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلسفہ وجود میں آیا. یعنی فلسفی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی لینگویج میں بات کرے کہ جو ہمارے لیے چائنیز سے کم نہ ہو، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے کہ وہ ماورائے مادہ حقیقت کو کھینچ کے لانا چاہتا ہے میٹیریل کے لیول پر، ان لوگوں کے لیول پر کہ جو مادیت کی قید خانے میں بند ہیں. جو اس سے، میں نے شاید آپ لوگوں کو یہ افلاطون کی مثال بتائی تھی پہلے، مختصراً دوہرا دوں
جی،
کہ اس نے یہ سمجھایا، بلکہ افلاطون کا ارسطو سے ہوا ہے، اس نے، اس کی ٹیچنگز میں ہے یہ، کہ اس نے کہا کہ تم فرض کرو کہ ایک ایسا غار ہے کہ جس کے ایک سائڈ ایک حد تک اوپن ہے، اور اس کے برابر ایک رستہ اور ایک سڑک گزرتی ہے، اور اس سڑک میں سے، اس سڑک پر سے مختلف قسم کے قافلے اور لوگ گزرتے رہتے ہیں، اور غار کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو غار کی دیوار کے ساتھ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. اس کو تھوڑا سا ویژولائز کیجیے گا، ایک کیو ہے، کیو پورے طور سے بند نہیں ہے، کہیں سے کھلا ہوا ہے، اور اس کے برابر ایک رستہ ہے، اس رستے پہ سے لوگ قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، اور غار کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ، ان کی لمیٹیشن کیا ہے کہ وہ اس کی دیوار کے ساتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. یعنی موو تو کر سکتے ہیں، غار سے نہیں نکل سکتے، ایسی زنجیروں سے بندھے ہوئے. تو اب جب وہ برابر سے گزرنے والوں کے بارے میں ان کی معلومات کیا ہیں، یا ساؤنڈز ہیں، یا کچھ روشنیاں ہیں، یا کچھ آوازیں سن لیتے ہیں، یا کچھ روشنیاں دیکھ لیتے ہیں، کچھ رنگ برنگی تصویریں دیکھ لیتے ہیں، عکس دیکھ لیتے ہیں، تو وہ اس کو ہی موضوع بحث بناتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مباحثات کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ گزرا، اور یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. ایک دن ان غار کے قیدیوں میں سے ایک شخص کو موقع ملتا ہے کہ اس کی زنجیر کھل جائے اور وہ نکل کے غار سے باہر آ جائے. تو پہلے جب وہ غار سے نکل کے باہر آتا ہے اور سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، تو پہلے تو اس کی نظریں چکا چوند ہو جاتی ہیں، کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتا وہ، کیونکہ جس نے اندھیرے میں زندگی گزاری اس سورج کی روشنی سے آنکھیں عادی ہونا آسان نہیں ہے. تو لیکن رفتہ رفتہ جب وہ زندگی اور اس کے پورے نظام کو دیکھتا ہے تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو کیا سمجھتے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کس انداز سے ان پر بحث کرتے ہیں، اور اصل حقیقت کیا ہے. اور پھر جب وہ واپس پلٹ کر اپنے غار کے ساتھی قیدیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اصل میں چیز یہ ہے، دنیا ایسی ہے، حقیقت ایسی ہے، تو وہ اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس نے مثال دی کہ یہ مثال ہے نبی کی اور قوم کی، عوام کی. کہ نبی وہ شخص ہے کہ جو عنایت خداوندی کے ذریعے سے اس قید خانے سے نکل کے زندگی کو دیکھتا ہے. نبی وہ نہیں ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہے، اس کو آگے فرشتے نے ایک پڑھا دیا، اس نے جا کے بول دیا، اس کو نبی نہیں کہتے. انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں یہ سارے سلسلہ علوم پر جو ہے نا، مختلف علوم پر بات کروں گا کہ یہ کیا ہیں، امپیریکل سائنسز، فلاسفیکل سائنسز، میتھمیٹیکل سائنسز، علوم عرفانی، اور سب سے بالا تر علم وحی. علم وحی، اس جملے کو یاد رکھیے گا، علم وحی ان سب سے اوپر، یعنی جتنے علوم ہیں ان سب سے اوپر ہے علم وحی، جو فقط اور فقط مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے سے نہیں. اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور میرا خیال ہے سورہ نمل کے ابتدا میں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ بے شک تجھ پر القا ہوا، تجھ تک پہنچا قرآن. قرآن سکھایا نہیں ہے، القا ہوا ہے پیغمبر اکرم پہ. القا سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ایک چیز انڈیل دی جائے، اوپن کر دی جائے، اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُن، یہ قرآن القا کیسے ہوا، قرآن سے ملاقات کیسے ہوئی؟ مِن لَّدُن، لَدُن کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا، علم لدنی، یعنی وہ علم جو نزدیک ہونے کی وجہ سے حاصل ہو. صحیح، علم لدنی، لدن کا مطلب ہے قریب ہونا، ساتھ ہو جانا. مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ یہ قرآن تجھ پر کیسے القا ہوا، جب تو حکیم و علیم سے قریب ہو گیا. یہ وحی ہے، یہ علم وحی اس کو کہتے ہیں، آن ٹاپ آف ایوری نالج. اسی وجہ سے وحی نے جب ان ماورائے مادہ حقیقتوں کو بیان کیا ہے تو اس سے بہتر الفاظ کہیں نہیں ملتے، اور اس سے بہتر مثالیں کہیں نظر نہیں آتی، اس سے بہتر الیگوریز کہیں سمجھ میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اجمالاً میں نے ایک مختصراً یہ چیز آپ کو بتائی کہ چاہے ہم صراط مستقیم کی بات کریں یا ہم یوم الدین کی بات کریں، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ ماورائے مادہ حقیقتیں. یعنی یوم الدین ہو یا صراط مستقیم ہو، یہ وہ چیز نہیں ہے جیسے آپ یہاں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں یا حس سے پہچان سکیں. تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ مختلف انداز سے صراط مستقیم کی معنویت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، کہ کنسپچول، پریکٹیکل، تھیوریٹیکل، یعنی مختلف انداز سے، کہ تاکہ ہم اپنی ذات کے اندر، ہم اپنے وجود کے اندر اس کی حقیقت کو ایک حد تک محسوس کر سکیں. اب یہاں بھی ایک بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی سنا دوں.
سوال جی، میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں کہ جب قرآن رسول کے ہم نے تمہارے اوپر جیسے نازل کیا قرآن، یہ ٹائم فریم کس ٹائم فریم میں قرآن بات کر رہا ہے؟
میں ابھی تھوڑا سا، چلیے، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی میری بات سن لیجئے پھر دیکھیں. قرآن کریم کی آیت ہے آراف 172، سورہ آراف، بہت مشہور آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. وَإِذْ، اور جب، اخذا، ایکسٹریکٹ کیا، نکالا، ربو کا، تیرے رب نے، مم بنی آدم، آدم کے بیٹوں میں سے، من ظہورہم، ان کی پشت میں سے، ذریتہم، ان کی ذریت کو. الستو واشہدہم علی انفسہم، اور انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، انہوں نے کہا ہاں. اب اس پہ، اس آیت پہ نا پورے، مطلب یہ تو چار پانچ تقریریں تو آرام سے اسی آیت پہ ہی ہو جائیں. میں اس کا نچوڑ بس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ آیت انسان کے ایک اور پہلو، ایک اور ڈائمنشن آف ایگزسٹنس کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی ایک پہلو انسان کا یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا. خلق کے معنی کیا ہے؟ کریٹ کرنا نہیں ہے، مینوفیکچر کرنا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم ایک چیز بناتے ہیں، کریشن کے بنیادی طور پر تین سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے کنسپشن آف آئیڈیا، جو آئیڈیا ہے اس کو ذہن میں لانا، اس کو مکمل کرنا، یہ پہلی سٹیج ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈیزائن. دوسری سٹیج ہے کہ جو آپ نے آئیڈیا کنسیو کیا، اس کو ایک شکل دیں، اسکیچ دیں، ڈرائنگ بنائیں اس کی، یہ ڈرافٹنگ کا سٹیج. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ را مٹیریل لیجئے اور اس کو اکارڈنگ ٹو دا ڈرائنگز تبدیل کرتے جائیے. یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیے، یہاں تک کہ وہ را اسٹف، وہ چیز بن جائے جو آپ چاہ رہے ہیں. اس تیسرے مرحلے کا نام ہے خلق. تو لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، من نطفہ، نطفے سے. تو نطفہ جو ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ مٹی کا یا زمین میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ یا نچوڑ، دیٹ از دا را مٹیریل فار دس باڈی آف ہیومن بینگس، ناٹ آف دا ہیومن بینگس. انسان کا نہیں، انسان کے جسم کا را مٹیریل ہے وہ. نطفتن امشاجن، نطفہ جو مخلوط تھا، نب تلی ہے، اور پھر ہم اس کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتے چلے گئے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہاں تک کہ ہم نے ایک ایسی مخلوق کو اس میں سے نکال لیا کہ جو سماعت بھی رکھتی ہے اور بصارت بھی رکھتی ہے. یہ ایک پہلو ہے انسان کی خلقت کا. لیکن دوسرا بھی ایک پہلو ہے، صرف یہاں نہیں ہے، انسان صرف اتنا نہیں ہے. وہ دوسرا پہلو کہاں بیان ہو رہا ہے؟ وہ اس آیت سورہ آراف کی آیت 172 میں بیان ہو رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، کہ جب تمہارے رب نے، تیرے رب نے نکالا، ایکسٹریکٹ کیا، مم بنی آدم، آدم کے بیٹوں کی پشت میں سے ان کی ذریت کو. ابھی یہ وہ نطفے والی سٹیج نہیں آئی، یہ اس سے پہلے کی سٹیج ہے کہ ان کی پشت میں سے ان کی ذریت کو ایکسٹریکٹ کیا. اور سب سے لطیف پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ اس کے بیچ میں جب یہ، یعنی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنایا. شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہی کب دے گا وہ؟
جب دیکھے گا،
جب کسی شے کی حقیقت کو جانے گا، حقیقت کو جانے گا. صحیح ہے؟ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر کہیں کوئی حادثہ ہوا اور ایک شخص کو آپ لے کے گئے گواہی کے لیے، اور وہ کہے ہاں وہ کچھ گاڑی آئی تھی اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا، میں صحیح سے نہیں دیکھ پایا، عدالت اس کو وٹنس مانے گی؟ اگرچہ کہ وہ وہاں موجود ہے. کس کو وٹنس مانے گی؟ جو اس کی پوری ڈیٹیل بتائے گا. جی، وہ گواہ بننے کے قابل ہے. اگرچہ یعنی کہ وہ شخص جو وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا, ڈیٹیل نہیں بتا سکتا, وہ گواہ نہیں ہے. تو اشہدہم کہ خدا نے پشت میں سے آدم کے بیٹوں کے ان کی ذریت کو نکالا, وہ اشہدہم اور ان کو گواہ بنایا, علی انفسہم خود ان کی اپنی جانوں پر, اپنے ان کے نفوس پر. اور یہ آیت وہ ہے کہ جو تمام انسانوں کے بارے میں بات کر رہی, کوئی انسان ایسا ہے جو بنی آدم نہ ہو, نہ یہ مومن کی بات ہے, نہ مسلم کی بات ہے, نہ متقی کی بات ہے, یہ بات کس کی ہے؟ بنی آدم کی بات ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن اس دنیا میں آنے سے پہلے, نطفے کی حالت میں اس را مٹیریل سے جڑنے سے پہلے کس مرحلے سے گزرا ہے؟ کہ اسے اس کے نفس پر, اس کی حقیقت پر اس کو گواہ بنایا گیا کہ دیکھو تم یہ ہو. اور اشہدہم علی انفسہم, اور اس سے اگلا ٹکڑا ہے الستو بربکم. الستو بربکم کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جو بات میں کہہ رہا تھا کہ سب سے لطیف پہلو یہ ہے کہ اشہدہم علی انفسہم اور الستو بربکم کے بیچ میں کوئی قیلہ یا قالا نہیں ہے, حالانکہ یہ دو الگ, بالکل دو الگ ایونٹس ہیں. یعنی اصولی طور پہ بات کیا ہونا چاہیے تھی کہ ہم نے ان کو ان کے جانوں پر, ان کے نفوس پر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا یا ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, یہ نہیں ہے بیچ میں. اشہدہم علی انفسہم, انہیں گواہ بنایا ان کے نفوس پر, الستو بربکم بلا فصل, یہ قول خدا آ گیا کیا میں تمہارا رب نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بنی آدم نے, ہر انسان نے اپنے نفس کی حقیقت کو جانا, تو بلا فاصلہ اپنے رب کو پہچانا. اس لیے بیچ میں کوئی قیلہ یا قالہ نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے اس کی, موقع اور محل ہی نہیں ہے. جب اپنے نفس کی حقیقت پر آگاہ ہو گیا بنی آدم, تو اسے وہاں پر, اور یہی وہ چیز ہے جو قول معصوم ہے, اس کی تائید وہاں سے ہوتی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربا. اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی, امام یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے قابل ہو گیا, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ من عرف نفسہ, جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل, فقد پس بے شک عرف ربہ, وہ اپنے رب کا عارف ہو گیا.
کیا
تو یہ آیت جو ہے, یہ بھی یعنی یہ دوسرا پہلو ہے انسان کا, کہ جس کو آپ کہیں کہ انسان بنیادی طور پر دو رخ رکھتا ہے. ایک وجود انسانی کے دو رخ ہیں, ایک اس کا چہرہ ملکی ہے جس کا رخ عالم ملک, عالم مادیت کی طرف ہے, دوسرا اس کا چہرہ ملکوتی ہے جس کا رخ اپنے رب کی طرف ہے. اور یہ دونوں حیثیتیں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں, ایسا نہیں کہ اس وقت وہ مجھ سے جدا ہے. چہرہ ملکوتی مجھ سے الگ نہیں ہے اس وقت, صرف توجہ کی بات. یعنی جیسے ولی کوئی ولی خدا ہے, اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کی توجہات اپنے ملکوتی رخ کی طرف زیادہ ہیں, اس کی طرف کم ہیں. اور ہم وہ ہیں کہ جن کی توجہات اس طرف سرے سے ہی نہیں ہیں. یعنی ایون اگر ہم سے یہ بات کہی جائے کہ ایسی کوئی چیز ہے, تو ہمیں سمجھنے میں بھی مشکل ہو کہ پتہ نہیں کیا افسانوی باتیں بیان ہو رہی ہیں, کیا کہانی کس قسم کی. یعنی کہ ہمیں اس کو باور کرنے میں دشواری ہو, لیکن جو معصوم ہے یا معصوم کے تربیت یافتہ افراد ہیں, اس کے مکتب کے, اس کے لیے یہ ایک حقیقت ہے جو بالکل آپ کے لائک پام آف یور ہینڈ, دیٹ از ایویڈنٹ بیفور دیم. اب وہ جو بات آپ کر رہے تھے ملکوتی ڈومین میں, ٹائم اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ملکی ڈومین میں. وہاں پر اب اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے اسی آیت کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جب خدا نے, یعنی کہ عالم زر کی باتیں آتی ہیں اور وہ سب, ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن یہ کہ ایک روایت یہ ہے کہ خدا نے جب بنی آدم سے یہ سوال کیا الست بربکم, تو سب سے پہلے جواب دینے والے جناب رسول خدا تھے اور اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام تھے. اب آیت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ بنی آدم آتے جا رہے ہیں, ایک کے بعد باپ بیٹا دادا پوتا یہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی پشتوں سے ان کی اصل حقیقت نفس کو نکال کے پہلے ان پہ گواہ بنایا جاتا ہے اور گواہ بنانے کے بعد ان کو بھیج دیا جاتا ہے آگے. ہمیں تو یہ بات ظاہری طور پہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن یہ روایت کیا بتا رہی ہے کہ جب عالم ملکوت ہے
کوئی ٹائم نہیں
تو وہاں پر اس طریقے سے ماضی حال مستقبل نہیں ہے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ایرو آف ٹائم ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہاں پہ ایرو آف ٹائم ہے نا, تیر ہے وقت کا کہ جس کا رخ ہمیشہ فیوچر کی طرف ہے اور جس کی پیٹھ ہمیشہ پاسٹ کی طرف ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا سائنسی زبان میں ایرو آف ٹائم, ایرو کا مطلب ہے کہ اس کا ہمیشہ ایک رخ پہ چلتا ہے, وہ آپ موڑ نہیں سکتے, تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن ملکوتی عالم میں ایرو آف ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے پہلے نہیں آ سکتا. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, یہ عالم ملک میں ہیں. تو وہاں پر پیغمبر اکرم حضرت آدم سے بھی پہلے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی پہلے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ ٹائمنگ نہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کو مثال دوں اس کو تاکہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں اس چیز کو جو بات میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ بالکل ہی کوئی کہانی ہے. انسان کے ذہن میں جو میموریز ہیں, جو یادداشت ہے, یادیں ہیں, ان میں سے کچھ یادیں ایسی ہیں کہ جو 20 سال پرانی ہیں, کوئی 10 سال پرانی ہے, کوئی 5 منٹ پرانی ہے. آپ جب ان یادداشتوں کو, ان ایونٹس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے ذہن میں لاتے ہیں, ریکال کرتے ہیں, تو کیا 20 سال پرانی یادداشت کو دماغ میں لانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے بنسبت 5 منٹ پرانی یادداشت کے لیے؟ ٹائم ایرو ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے اندر, آپ کے اپنے اندر
نہیں کرتا؟ کیا بات,
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب کوئی ٹینس پلیئر ہے یا جو ایک بیٹس مین ہے کرکٹ میں, کہ جب سامنے سے بال آتی ہے, بال آ رہی ہے اس کی طرف, وہ پہلے اپنے ریکٹ پر بال کو فیل کرتا ہے اور پھر اس فیلنگ کے تحت اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے ایک مخصوص اینگل یا پوزیشن پہ. تو جو, یعنی کہ اس وقت اس کے ذہن میں فیوچر کو وہ پہلے سینس کرتا ہے, پریزنٹ تک بعد میں پہنچتا ہے, یعنی ایکچولی آپ فیل کرتا ہے وہ, یعنی ہی ایکچولی فیلز دا بال آن ہز بیٹ, اور پھر وہ جو چیز ایک انسٹنکٹ ڈیولپ کراتی ہے اس کے اندر کہ فوراً وہ اپنے ہاتھ کو اس طرف لے جاتا ہے. تو ایکچولی اس وقت اس کے ذہن میں ٹائم جو ہے وہ فیوچر سے پریزنٹ میں فلو کر رہا ہوتا ہے, نہ کہ پریزنٹ سے فیوچر میں. یہ خود ہمارے آپ کے سب کے اندر ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو چیز ہے, یہ چہرہ ملکوتی, یہ تھوڑی خدا کہہ رہا ہے کہ خالی رسولوں کے پاس ہے. بنی آدم, ایک فرد بنی آدم کے پاس ہے. اس کی دلیل, اس کی واضح دلیل سورہ یاسین کی آخری آیت, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شے. ایون انسان بھی نہیں, ہر شے کی ایک ملکوت ہے. ہر شے, جتنی بھی اشیاء خدا نے خلق فرمائی ہیں, سب کے دو پہلو ہیں. ایک رخ اپنے رب کی طرف ہے, ایک رخ اس طرف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.
ملکوت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے؟
ملکوت یہ دیکھیے ملکوت الست و بربکم، میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملکوت
معنی میں آسان، ملکوت سے ورڈ کیا ہے یہ، ملکوت سے جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے مثلا آسان لفظوں میں ملکوت کے معنی یہ ہیں.
دیکھیے ملکوت کے معنی تو کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے کہ اگر اس کو بائی ڈیفینیشن بیان کیا جائے. یعنی ابھی ہم مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم جس میں ملائکہ پائے جاتے ہیں وہ عالم ملکوت ہے، لیکن قرآن کی یہ آیتیں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم ملائکہ کی بات نہیں کر رہی ہیں، بلکہ یہ سمجھا رہی ہیں کہ تمہارے اندر ہر چیز کے اندر دو رخ ہیں، ایک رخ چیزوں کی طرف ہے، ایک رخ اپنے رب کی طرف ہے، وہ اس کی ملکوت ہے. یعنی وہ چہرہ ہر مخلوق کے اندر جس کا رخ اپنے رب کی طرف ہے اور وہ ہمیشہ ہے، اٹ از ڈیوائڈ آف ٹائم اینڈ اسپیس. یعنی وہ جو ملکوتی چہرہ ہے، ملکوتی پہلو ہے، وہ وقت اور اسپیس کا پابند نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی میں اس کی اسپیس کے حوالے سے بھی آپ کو مثال دوں، انسان کی جو تھاٹس اور فکر ہیں، کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی ہے؟ علم ہے، معرفت ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اگر پھیلاتے جائیں اپنے گھر کو جگہ کو تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. گھر میں 10 آدمی 20 آدمی آ جائیں جگہ مختصر ہو جاتی ہے. آپ کے دماغ میں پہلے 5 فکریں تھیں، اب 5,000 ہو گئیں، 50,000 ہو گئیں، جگہ کم پڑتی کبھی؟ بلکہ جناب امیر علیہ السلام کا عجیب قول ہے یہاں پہ کہ ہر ظرف اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ پڑ جاتا ہے علاوہ ظرف علم کے، کیونکہ علم کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ نفس انسان میں، قلب انسان میں. یعنی ہر مظروف جو چیز ظرف میں ڈالی جائے، برتن میں ڈالی جائے، جب آپ برتن میں چیز ڈالتے ہیں تو برتن میں اسپیس کم ہو جاتی ہے، ہر ظرف کم ہو جاتا ہے اپنے مظروف کی وجہ سے علاوہ ظرف علم کے. کہ انسان کی اصل حقیقت ملکوت وہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں آپ ڈالیں تو وہ کم پڑ جائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے بیوٹی کیا ہے کہ آپ کی اسپیس اور میری اسپیس انٹرسیکٹ نہیں کرتی ہیں. میں اپنی اسپیس جو ہے، اپنے نفس کی، اپنی انٹلیکچوئل اسپیس جتنی بڑھا دوں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں اپنے گھر کی اسپیس بڑھاتا چلا جاؤں گا تو پھر سب کے لیے مسئلہ پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ کنٹراسٹ بٹوین ملک اینڈ ملکوت. اور یہ ملکوت ایسا نہیں ہے کہ خالی نبی اور رسول اور امام کے پاس، ہم میں سے ہر ایک کے پاس. فرق کیا ہے؟ وہ اس کی حقیقت کو جان کر اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اس تحفہ خداوندی کا. ہم خزانے سے بھرے ہوئے صندوق کو تالا لگا کے رکھتے ہیں اور کبھی کھول کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. فرق یہ ہے بس. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے خالی ان کو تحفے دیے ہیں اور ہمیں محروم رکھا ہے، جبکہ قرآن کی واضح آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی نا، کوئی اس میں ایمبیگوٹی تو ہے نہیں کہ ملکوت کل شائع. سورہ یاسین تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے نا، دیکھیے آخری دو آیتیں. بلکہ یہ جو جیسے آغا جوادی عاملی نے بیان کیا تو اس میں انہوں نے ریفرنس بھی دیا کہ علامہ طباطبائی نے بیان کیا ان لوگوں کے سامنے کہ ہم نے مرزا علی قاضی سے پوچھا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آخری دو آیتوں کی وجہ سے. آخری دو آیتیں کون سی ہیں؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. کہ ان دو آیتوں کی وجہ سے سورہ یاسین جو ہے وہ قلب قرآن ہے. اور واقعا معجز نما عجیب آیتیں ہیں. اس پر جتنا جیسے میں نے کہا کہ اس پر اگر ہم بات کریں تو پھر ایک نیا باب، ایک پورا نیا در کھل جائے. تو یہ چیز میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک حد تک واضح ہوئی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں وہ احساس کے ذریعے سے، حس کے اندر، اس کی قید میں نہیں آتی، اس سے باہر ہے. اس کو اگر آپ حقیقتاً دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ملکوتی پہلو کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اس کو ڈورمنٹ چھوڑ کے, اس کو آئیڈل حالت میں چھوڑ کے, بلکہ اس پہ مٹی ڈال کے, گرد ڈال کے, اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ملکوتی حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں اور سمجھ آنے لگیں, یہ پاسبل نہیں. تو یہ یعنی کہ اصل جو رول ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ کو اس عالم ملک کی ساری چیزیں یہاں سینسر سے سمجھ میں آتی, جو آلات ادراک خدا نے دیے, اس کے ذریعے سے آپ یہاں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے ملکوتی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے بھی خدا نے ہمیں ایک ملکوتی پہلو دیا ہے. اور وہ کس وقت کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوگا, تھوڑا سا آج میں وہ بیان کر دوں. اور یہی ہماری گفتگو تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ در حقیقت یہ چیز چاہ رہے ہیں, یعنی کہ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا مانگ رہے ہیں, کہ خدا مجھے اس قابل بنا, یعنی میرے ملکوتی چہرے پر جو گرد و غبار ہے اس کو دھو ڈال, کہ مجھے ملکوتی حقائق میرے لیے آیا ہو جائیں, کھل جائیں, ویزبل ہو جائیں. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا اصل مطلب. اچھا, میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہدایت, یعنی کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, یہ بھی اس کو بھی بہت زیادہ بغور سمجھنا ضروری ہے, کہ ہدایت کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر کچھ چیزیں, کہ انسان ہدف کے ساتھ پیدا ہوا ہے, یعنی انسان کی خلقت ہدف کے لیے, ہدف کے تحت ہے, اس ہدف تک جانے کے لیے انسان مسافر ہے, مسافرت کے لیے راہ موجود ہے, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہدف ہو اور رستہ نہ ہو. تو خدا نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں ہمارے اندر ایک طلب اور ایک تڑپ رکھی کسی منزل تک پہنچنے کی, منزل نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہے. منزل ہے, رستہ نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہے, رستہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں, اور اس رستے پر صحیح صحیح چلنا, یہی ہدایت ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو رستہ ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے, یعنی رستے میں کنفیوژنز بہت ہیں. ایک تو رستے میں کنفیوژنز بہت ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, رہزن ہے, اس کا نام کیا ہے, شیطان, وہ رستے میں جگہ جگہ بیٹھا ہوا ہے. اور جیسا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب تک آپ مین ہائی وے یعنی صراط مستقیم پہ نہیں پہنچ جاتے, اس وقت تک اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں, اس وقت تک اس سے محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں ذرا ایک دوسرے پہلو سے. ہدایت کا مطلب صرف کسی چیز کا جان لینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہدایت ایک نالج, کہ شاید ہمارے ذہن میں ایک تصور یا تاثر یہ ہو کہ ایک نالج کا گین کر لینا, کہ ہم جب کہتے ہیں خدا سے اہدنا, کیونکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اہدنا کہہ کے ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں اہدنا, ہماری ہدایت کر, تو ہم حقیقتاً کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم خدا سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ علمی مجھے سمجھ میں آ جائے, یعنی مثال کے طور پر مجھے حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آ جائے یا قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ جائے؟ کیا میں فقط اتنی سی بات کر رہا ہوں؟ اس کی مثال میں آپ سے کے لیے ایک چھوٹی سی رکھوں کہ جیسے میتھمیٹکس کا یا فزکس کا ایک پرابلم ہے, میتھس کی ایک تھیورم ہے, فزکس کا ایک پرنسپل ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی خاص شخص آ کے آپ کو سمجھائے یا کوئی بھی اس اصول کو بیان کر دے؟ بات واضح ہو جائے گی, ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا, یعنی کہ اب اگر مجھے, ہاں, ایون جاننے والا نہ بھی ہو, آپ کو ایک کاغذ پہ وہ لکھ کے پکڑا دیا جائے, بتا دیا جائے, تو اس کو علمی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, ما قالا پرابلم ہے, یعنی کہ وہ پرابلمز ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کو بتا دے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اس میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ من قالا, کون کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی حوالے سے ایک جیسے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ دولت ہے, اور اسے حاصل کرو چاہے منافق سے کیوں نہ ملے. تو منافق تھوڑی صاحب حکمت ہے, لیکن بعض اوقات خدا منافقین کے ذریعے سے بھی حکمت سمجھا دیتا ہے. تو یہاں پر ما قالا والی بات ہے کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے, نہ کہ کون کہہ رہا ہے, کیونکہ کون کہنے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کام کی بات مس کر جائیں. یہ ایک ہے. کیا اگر اس طریقے سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہدایت یافتہ ہو گئے؟ نہیں. اہدنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک نقطہ علمی واضح ہو جائے, ایک پرابلم سالو ہو جائے علم و معرفت کی یا قرآن کی آیت کے حوالے سے. دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ عقیدہ. نالج عقیدے میں کب تبدیل ہوتی ہے؟
پریکٹس کرتے ہیں اس نالج کے اوپر.
نہیں, یعنی عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں کہ یہ چیز میرے علم میں تھی یا میرے نالج میں تھی اور اس پر میرا عقیدہ ہے, ان دو باتوں میں ڈفرینس کیا ہے؟
اس کو امپلیمنٹ کیا, یقین کیا.
عقد کے معنی یہ سارے بڑے خوبصورت چیزیں ہیں, اگر اس کو اس طریقے سے یاد رکھیں گے نا تو ہمیشہ بات بہت کلیئر رہے گی. عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ کے, ٹائنگ دا ناٹ, ٹائنگ اپ دا ناٹ, یہ ہے عقد. ویسے عقد جو شادی کو بھی عقد اسی لیے کہتے ہیں. تو عقیدے کا مطلب یہ ہے, یا عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کی نالج کے درمیان ایک گرہ بند جائے. یعنی پہلے ایک چیز ہے جو صرف آپ کی پوزیشن میں آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے اس کو صرف اپنے پاس نہیں رکھا, اس سے اپنی جان کی ایک رشتہ بھی جوڑ لیا, ایک گرہ باندھ لی. یہ ہے عقیدہ, اس کو کہتے ہیں عقیدہ. یعنی جو چیز مجھ سے بندھی ہوئی ہو, مجھ سے کنیکٹڈ ہو, وہ نالج عقیدہ ہے, نہ کہ صرف یہ کہ آپ کہیں کہ میں یہ جانتا ہوں تو اس کا آپ پر پھر اثر ہوگا. اچھا, تیسرے مرحلے پر کہ جب ایک چیز انسان کے جان سے کنیکٹ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ چیز انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ ہماری اولاد کی محبت, یہ میرے لیے نالج نہیں ہے, صحیح ہے, اولاد کی محبت, یہ اولاد سے محبت ہونا چاہیے, یہ وہ چیز نہیں ہے جو میرے لیے نالج ہے, بلکہ یہ وہ نالج ہے کہ جو میری جان سے بندھی ہوئی ہے. یعنی اس پر میرا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ مجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا, ہے یا نہیں؟ یعنی یہ عقیدہ جو ہے یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا, مسلسل دوڑائے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو تیسرے مرحلے پر کیا ہے؟ عمل. پہلی چیز ہے نالج, حقیقت کو جاننا. دوسرے مرحلے پر نالج کا کی گرہ بند جانا انسان کے نفس کے ساتھ. تیسرے مرحلے پر اس عقیدے کی وجہ سے حرکت میں آنا. یعنی یہ وہ ہیں جو مراحل ہیں ہدایت کے, کہ ان سے گزر کے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اب عمل کی منزل پر بھی بہت ساری اسٹیجز ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس نالج بہت ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے, بے عمل. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنے علم پر خود عقیدہ نہیں رکھتے, صحیح ہے, جن کا خود اپنے علم پر عقیدہ نہیں ہے, تو ان کا علم ان کو متحرک نہیں کرتا, حرکت میں نہیں لاتا. دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن اپنے علم کے برخلاف عمل کرتے ہیں, جس پر کچھ دنوں پہلے, دو تین اس پہ پہلے ہم نے بات بھی کی تھی, اور جو میں نے کہا تھا کہ جہالت علماء کی صفت ہے نہ کہ اگنورنٹ کی. یعنی قول معصوم کے تحت جہالت علماء کی صفت ہے, کہ علم جو علم حاصل کیا اس کے الٹے رستے پہ جا رہے ہیں, یہ بھی ایک عمل ہے. تیسرا عمل یہ ہے کہ منافقانہ, کہ اوپر سے وہ دکھا رہے ہیں جو مطابق علم ہے، اندر وہ پایا جاتا ہے جو مخالف علم ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو جب پیغمبر اکرم کے ارد گرد تھے کہ ان کا عمل اسی کیٹیگری میں آ رہا تھا، کہ اوپر سے کنفرمیشن تھی کہ ہاں جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق، اور اندر سے بات کچھ اور تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے قسم کے اعمال جنریٹ ہوتے ہیں انسان میں سے علم حاصل ہونے کے بعد. کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو علم حاصل ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہی، کچھ بھی نہیں کرتے. کچھ ہیں جو اس کے مخالف سمت میں جاتے ہیں، یعنی جاہل ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ اس کی بھی وجہ ہم نے بیان کی تھی کہ زیادہ تر وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مال، شہرت، دنیاوی مادی لذتیں یا مادی چیزیں جو انسان کو آمادہ کرتی ہیں اگینسٹ جانے پہ، واٹ ہی نوز اگینسٹ دیٹ. تیسرا، منافقانہ عمل. چوتھا، صالحانہ عمل. صالحیت یا صالحانہ عمل کیا ہے؟ کہ اپنے علم کی روشنی میں ہمیشہ اچھائی کریٹ کرے، نیکی پیدا کرے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے علم کے نتیجے میں. یہ ہے عمل صالحانہ. اس تمام رستے کے لیے، اس تمام پروسیس سے گزرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بات کیا ہے. یعنی صرف ما قالا، ما کا مطلب ہے کہ جو کچھ کے کہا گیا، جو کچھ کے کہا گیا صرف اس کے جاننے سے کام نہیں پورا ہوگا، بلکہ من قالا بھی ضروری ہے. من قالا کا مطلب جس نے کہا. کیوں؟ تاکہ آپ اس سارے جو میز آف کنفیوژن ہے، جو پورے بھول بھلائیوں کا ایک پورا نظام بن گیا ہمارے سامنے، جس کی میں نے کئی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی، اس میں سے سلامتی کے ساتھ کیسے گزریں، اس کے لیے ہادی کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے. یعنی صرف ما قالا سے کہ چیز سن کے سمجھ کے کام نہیں چلے گا. اب آپ اس کی پوری سچویشن سمجھ گئے کہ ہدایت یعنی ایمان، ایمان یعنی علم کے ساتھ عقیدہ، اور اس علم کے ذریعے سے اچھائی کریٹ کرنے والا عمل. جس انسان میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ. وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنا جان لیا، نہیں. جو جانے اس پر بلیف، یعنی کہ وہ چیز انسان کے اندر وجود میں سرایت کرے، اس کو حرکت میں لائے، اور حرکت کیسی ہو؟ صالحیت والی حرکت ہو، اصلاح والی حرکت، نیکی والی حرکت ہو. تو یہ پورا نظام مل کر ہدایت کو کریٹ کرتا ہے. اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی رہنمائی بھی لازمی اور ضروری ہے، جو اس رستے پر آپ کو سلامتی سے لے کے چلے. تب آپ سمجھے کہ ہم آپ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا مانگنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، ہمیں یہ چیز عطا کر، ایمان اور عمل صالح والی کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو، اور وہ ہادی عطا کر
سبحان اللہ،
جو مجھے بات بھی سمجھائے، رستہ بھی دکھائے، اور رستے پر لے کر بھی چلے. تو یہ آپ کی دعا ہے. کہ پھر اس کے بعد اگلا ٹکڑا اس کا جواب ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اگر تم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ وہ رستہ کیا ہے، وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان تک پہنچو اور اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لو. یہ سسٹم ہے. میں آپ کو ایک اور جگہ بھی ایک آیت، سورہ تغابن کی آیت ہے، ماں آف سورہ تغابن 64 جی ہاں جی ہاں ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ, یہ خود پورا ایک ٹاپک ہے, اس پہ میں بھی وہیں جاؤں گا. ما اصاب من مصیبۃ, کوئی مصیبت نہیں آتی الا باذن اللہ, مگر اذن خدا کے بغیر. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان لائے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے قلب کی. جو میں نے سب سے شروع میں آپ سے بات کی تھی رشد, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رشد کیا ہے, رشد ہے گروتھ آف یور اون پرسنالٹی اور سیلف, یہ رشد ہے کہ جو بیج ہے وہ خدا رکھتا ہے کہاں پہ, قلب انسان میں. یہ بہت بہت ہی عجیب جملہ ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو اللہ پر ایمان لائے يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے, یعنی وہ چیز یہاں پہ رکھ دیتا ہے, پیدا کر دیتا ہے. اب آپ کو خود, جیسے میں نے ابھی آپ کو سامنے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ انسان اپنے چہرہ ملکوتی سے آگاہ ہو جاتا ہے, وہ حقائق اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے ملکوتی پہلو کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ ہدایت قلبی ہے, یہ اصل ہدایت ہے. یہاں سے آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت اس کا نام نہیں ہے کہ میں نے یہ پڑھ لیا یا سیکھ لیا یا جان لیا, بلکہ ہدایت اس کا نام ہے کہ جو حقیقت و سچائی ہے وہ میرے قلب میں داخل ہو کے اور وہاں پر اثرات پیدا کرنا شروع کرے. اور یعنی اس طریقے سے قرآن کریم کی بہت آیتیں کہ جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا, وَمَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ, کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. یہ اصل ہدایت, قلب میں نورانیت کا پیدا ہونا. ٹھیک, یہد قلبہ. اس کے بعد وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ, کہ ہدایت قلبی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں آج سے سب مجھے پتہ چل گیا اور اب خدا حافظ, سارے ہادیان رہبران آئمہ رسول سب کو خدا حافظ, اب ہدایت قلب میں آ گئی. اگلا ٹکڑا یہی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ اس وقت تک ہی یہ ہدایت قلبی تمہارے لیے نورانیت بنی رہے گی, نورانیت بنے گی جب اطاعت خدا اور رسول پہ باقی رہو گے, نہ کہ کسی قسم کی خود پسندی یا خود خوش فہمی کا شکار ہو کے اور کسی گمراہی میں جا کے پڑ جاؤ. تو یہ ہدایت قلبی حاصل بھی اسی رستے سے ہوتی ہے اور باقی بھی اسی راہ پہ رکھی ہوتی ہے. یہ بات واضح ہوئی یہاں تک کہ ہدایت یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, کیا چیز اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پروردگار نے فرمایا کہ یہ جو ہم پر ہمارے پیغام پر ایمان لائے اسے قبول کرے, ہم اس کے قلب کی ہدایت کرتے ہیں. اصل ہدایت یہی ہے, قلب میں اس بیچ کا آ جانا, انسان کے قلب کا اپنے ملکوتی پہلو کی طرف متوجہ ہو جانا, اصل ہدایت یہی ہے. پھر اس کے سامنے حقائق پر سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. یہ چیز کوئی بھی قیل و قال سے, پڑھنے سے, پڑھانے سے, درس سے, تدریس سے, بحث سے, اس سے نہیں حاصل ہوتی. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف متوجہ کرانے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سوئے ہوئے آدمی کو آپ پن چبو دیں کہ بھائی جاگ جاؤ, لیکن اصل کام اس کو ہی کرنا ہے جاگنے کے بعد, جگانے والے کو نہیں کرنا. سارا جو دیکھنے کا اور وہ عمل ہے وہ جاگنے کے بعد خود اس کو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف پن چبونے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن اصل چیز وہی ہدایت قلبی. اچھا, اب یہاں پر اگر کوئی آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ, تاکہ میں ذرا پھر آخری مرحلے سے.
اسی آیت میں جیسے آپ نے پڑھا کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی یہ مگر یہ کہ خدا کے حکم سے,
لیکن یہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں.
اچھا ٹھیک.
اچھا بھائی آپ نے ابھی بات بتائی کہ ابھی وہ آپ کہہ رہے تھے قول معصوم ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اور نظر ہیں آپ نے یہ کہا کہ
میں نے یہی آپ سے بات کی نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا صرف ایک علمی پہلو ہوتا ہے. میں نے مثال بھی دی کہ اب جیسے ایک میتھمیٹکس کی تھیورم یا فزکس کی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ فقہی ہے, اب آپ کو مولانا صاحب بتائیں یا سڑک پہ چلنے والا آدمی بتائیں, اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہے تو مسئلہ حل ہے آپ کے لیے, ختم ہے. یعنی وہ جو چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے وہ کسی مخصوص انسان سے بندھی بھی نہیں ہے, لیکن ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ رسول خدا ہوں یا فلاں ہوں. یہ نہیں ہے, بلکہ جیسے میں نے کہا ما قالا اور من قالا دونوں شامل ہونا چاہیے, کہ جو بات ہے وہ بھی صحیح ہو اور جو کہہ رہا ہے اس کی بھی امپورٹنس ایکول ہے, ورنہ یہ وہی وہابیت کا فلسفہ ہے کہ رسول خدا نے بات کہہ دی ختم, کہ صاحب ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
نہیں یہ کہ جہاں تک انفارمیشن گیدرنگ ہے وہ کہیں سے بھی آ جائے, لیکن یہاں تک ہدایت ہے
نہیں, لیکن وہ اب اس میں ہدایت میں کہ کہیں سے نہیں آ جائے.
نہیں نہیں, میں تو انفارمیشن گیدرنگ کی بات
ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی جو جنرل علوم ہے اس میں, بہت سارے علوم میں یہ چیز ہے, جیسے جس کو کہا جاتا ہے حکمت نظری, تھیوریٹیکل سائنسز. لیکن حکمت عملی جہاں پہ آ جاتی ہے وہاں پر اس کی ٹیچر کی اہمیت ہوتی ہے. یعنی حکمت عملی بغیر ٹیچر کے نہیں ہو سکتا. جی تو یعنی ہدایت یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے کہ پہلے چیز کا صحیح جاننا, صحیح جاننے کے بعد اس کا میرے نفس میں یا میری جان کے ساتھ متحد ہونا, گرہ کا بننا, میرے عقیدے میں تبدیل ہونا, عقیدے کی وجہ سے حرکت میں آنا, یہ بہت اہم بات ہے اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں تو. اگر اس پیرامیٹر پہ ہم دیکھیں کہ کتنی ہماری حرکت ہے, مذہبی حرکتیں, مذہبی موومنٹس, وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو میں بلیو کرتا ہوں. کبھی اس کا جو ہے نا ایک لسٹ بنانے کی کوشش کریں کہ میں ابھی مجلس میں گیا, اس حرکت کو پیدا کرنے والی چیز کیا تھی, مجھے مجلس میں لے جانے والی چیز کیا تھی, محفل میں بٹھانے والی چیز کیا تھی, نماز کے لیے اٹھانے والی چیز کیا تھی. صحیح ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے ہم لوگ جس معیار پر ہیں 10% بھی
عادت,
بنیاد عقیدہ نہیں ہے, یا معاشرہ ہے,
عادت ہے,
یا عوام ہے, یا عادت ہے, یا فلاں فلاں فلاں.
صحیح کہہ رہے ہیں, عادت.
صحیح ہے, تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ آپ کو حرکت میں کون سی چیز لا رہی ہے, وہ کون سا محرک ہے, وہ کون سا عامل ہے, بیسیکلی وہ کون سا فیکٹر ہے جو آپ کو موو کرا رہا ہے. صحیح. اور پھر اس میں جب انسان حرکت میں آتا ہے تو میں نے آپ کو مختلف سچویشنز بتائیں, اس میں صرف اور صرف ایک صورتحال قابل قبول ہے اور وہ ہے عمل صالح, یعنی انسان سے وہ کام سرزد ہو جو ہمیشہ نیکی اور اصلاح پیدا کرے. لیکن اس کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے, اس لیے ہادی لازماً چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ کہیں پر صلح کرنا اصلاح ہے, کہیں پر جنگ کرنا اصلاح ہے, کہیں پر کسی کو بخشنا اصلاح ہے, کہیں پر کسی کی جان لے لینا اصلاح ہے. تو یہ ہر جگہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی. کیا آپ کہیں گے نہیں خالی ہر ایک سے جھک کے بات کرنا ہی اصلاح ہے, یا ہر ایک سے بہت میٹھے بول بولنا اصلاح ہے؟ نہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, دونوں رخ اصلاح ہیں. کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، والذین معہ جو ان کی معیت میں ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، بلکہ بہت زیادہ سخت ہیں، اشد کا مطلب بہت سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں، یعنی کہ کافروں کے ساتھ بھی وہی رحم صلہ رحمی ہو رہی ہے جو مومنین کے ساتھ، ایسا نہیں، یہ کون سمجھائے گا؟ یعنی میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسن خلق کا مطلب ہے کسی سے میٹھے بول بولنا، کسی سے جھک کے بات کرنا، نہیں، جناب امیر المومنین علیہ السلام کا سینکڑوں افراد کو قتل کرنا بھی حسن خلق ہے. اب یہ چیز کس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر عمر ابن عبدود یا مرحب یا وہاں پر جو بدر کے اندر جو 36 کفار آپ کی تلوار سے قتل ہوئے، اگر یہ نہ ہو تو اسلام کیسے بچے گا پھر؟ تو حسن خلق یہ ہے یہاں پر. حسن خلق یہ نہیں کہ جی آئیے بسم اللہ بہت خوب و بہت اچھے. تو یہ چیز اس کے لیے، یہ حکمت عملی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہادی اور رہنما چاہیے. تو بات واضح ہوئی کہ اطاعت خدا اور رسول لازم و واجب ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے، تب ہدایت قلبی یا قلب میں ڈالا جانے والا ہدایت کا بیج تب گرو کرتا ہے جب اطاعت خدا اور رسول کے سائے میں پروان چڑھے. نہ کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں نے یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، یہ سمجھ لیا اور بس اب میں ہدایت یافتہ ہو گیا. تو اس لیے میں نے یہ پورا آپ کے سامنے یہ تصویر رکھی کہ اس کو سمجھ لیجئے کہ ہدایت کہتے کس کو ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے لازمی شرائط کیا ہیں اور کون سی ہیں. ٹھیک
حیدر بھائی
جی،
یہ جو کچھ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کافی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے مومن بننے کے لیے. تو پروردگار نے اتنے رسول بھیجے، اتنے مسلمان پیدا کیے، تو ہر کوئی تو اس لیول کے اوپر نہ پہنچے. ہم جیسے لوگ تو بالکل ہی پرابلی نچلے درجے میں بھی نہیں آتے. تو کس کیا ہوگا پھر؟ مطلب مومنین تو بہت ہی کم ہوں گے. تو اس پورے سسٹم میں
یعنی میں اس کے اگر ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیکر پہن کے یا کبھی بغیر کپڑے کے بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر، مٹی سے کھیل رہا ہے، چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینک رہا ہے، اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کبھی آپ سے کہا جائے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس درجے کا عالم بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس وقت اس کی حالت کو دیکھ کے آپ کو کبھی یقین آئے گا؟ تو انسانیت بھی ابھی اپنی انفینسی میں، ابھی اس کی حالت اس بچے کی سی ہے کہ جو کبھی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، چیزیں توڑتا ہے پھوڑتا ہے، اپنا سر پھوڑتا ہے. اب یہ جو چیز ہے نا، اور اسی کے لیے ہم جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ جن لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات، جن لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیج کمپلیٹ ہوگی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ. اس لیے یعنی اصل میں جو دعا مانگنی ہے کہ یہ مرحلہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے اور انسانیت اپنی اس نادانی اور حماقت کے مرحلے سے باہر نکل آئے، اس اسٹیج کا نام ہے ظہور امام. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا دوسرا، وہ ٹائم لیس ہے.
وہ ٹائم لیس
ہے، آپ ابھی چیزوں کو اس ٹائم کے ٹائم فریم کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی ذات خود اس ٹائم فریم میں بند نہیں ہے.
تو جزا اور سزا کا جتنا کانسیپٹ قرآن شریف سے ملتا ہے وہ تو ہم نارملی ریلیٹ کرتے ہیں اسی ٹائم پیریڈ سے نا جو ہماری زندگی اس دنیا میں گزر رہی ہے. اب 50 سال 60 سال 70 سال کے ساتھ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو زمینیں دبا دے گیا، اب آپ کی چھٹی
نہیں. میں نے بات کی تھی انسانیت، میں نے انسانیت کی بات کی ہے، انسان کی بات نہیں کی ہے.
سوال تو یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ تو انسانیت کی پوری بات ہے کہ جو ٹائم رسول اللہ کے آنے کے وقت سے یا جب سے انسانیت شروع ہوئی اس وقت سے لے کے ظہور امام تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں انسانیت اپنی ارتقاء کو پہنچے گی مولا کے ظہور پہ. اچھا اب جو یہ جو بلاکس ہیں انڈیویجول بلاکس ہیں, میں ہو گیا, آپ ہو گئے, ہم لوگ ہو گئے, یا قوم ہو گئی پوری کہ 100 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے, پھر 200 سال پہلے جو رہتے تھے, یا پیریڈ میں جو رہ رہے ہیں, یہ تو اپنا ایک مائنیوٹ سا ٹائم پیریڈ یہاں گزار کے جا رہے ہیں. تو یہاں جو رہ رہے ہیں ان کا بھی تو حساب کتاب ہوگا نا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانیت سرکار اپنی ارتقاء کو ہی نہیں پہنچی تھی تو میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس کو بھرپور.
اس کا جواب میں دے چکا ہوں پہلے کہ ہر انسان کا جو حساب ہونا ہے وہ کسی ایبسولیوٹ اسکیل کے اعتبار سے نہیں ہونا ہے صاحب, بلکہ ہر انسان کا حساب اس چیز پر ہونا ہے کہ جتنا حق تم کو سمجھ میں آیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا.
یہ مسئلہ
یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی بینچ مارک بنایا ہوا ہے
کتنی نمازیں
کہ وہ نہیں نہیں نمازیں نہیں, بینچ مارک کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کے وقت جس معیار کے انسان ہوں گے وہ بینچ, وہ نہیں بینچ مارک ہے. یا اس کے بعد جیسے جس کو اپنی زندگی میں جتنا حق سمجھ میں آیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, یہ سوال ہے ہم سب سے.
لوجیکل
کوشش
مطلب وہی ہے کہ آپ کو جو حق سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اسی اور اسی چیز کو روایتوں میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ ہر انسان کا حساب اس کی عقل کے مطابق ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟
مگر وہ روایت میں جو ہے کہ میزان جو امام علی کو قرار دیا ہے وہ کس حوالے سے اور کس ریفرنس سے وہ بات کی گئی ہے کہ مثلاً روز قیامت جو اعمال کا میزان ہوگا وہ امام علی ہوں گے؟
اب نہیں, اب میں اس پر ظاہر ہے کہ اب اس بحث میں جانا بہت مشکل ہے, لیکن
تو اس بات سے ریلیٹ کر رہا ہے نا. آپ نے کہا کہ مثلاً آپ نے اگر اتنا ہی
یہ نہیں, تو اس کے لیے پھر آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں نا کہ جو میں نے امام علی کے لیے بیان کی تھی پچھلی دفعہ. کیا بات بیان کی تھی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو ایک گوش پوش کی شخصیت سمجھتے ہیں جبکہ امام اور نبی جو ہے وہ امباڈیمنٹ آف ٹروتھ ہوتا ہے ایٹ آل لیولز. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی کو لاگے سامنے
حضرت علی سے مراد
نہیں,
ان کے جو اعمال ہیں میں ان کی
وہ بینچ مارک ہوں گے,
وہ بینچ مارک کی بات کر رہا ہوں نا میں آپ سے.
وہ پوسیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں اگر وہ بینچ مارک ہوں گے تو پروبلی وہ بینچ مارک,
یہ نہیں دیکھیے مثال, نہیں نہیں مثال کے طور پر اس میں ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ بینچ مارک کس حوالے سے, کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ سخاوت کس چیز کو کہتے ہیں,
صحیح,
شجاعت کس چیز کو کہتے ہیں,
صحیح,
علم کس چیز کو کہتے ہیں, تو اس کا بینچ مارک معصوم ہے.
یہ بینچ مارک نہیں ہوئے کہ ان کی عبادت کا درجہ
نہ یہ کہ اس سے اور اس سے کمپیئر,
صحیح,
یعنی کہ جو معصوم جو میزان ہے وہ اس حوالے سے میزان ہے کہ جو صالحیت, اب سوال ہے کہ صالحیت
کیا
ہے,
اب صالحیت کیسے سمجھی جائے کہ صالحیت کیا ہے,
صحیح صحیح,
تو خدا سامنے رکھ دے گا کہ بھائی ان کو دیکھو. اچھا اور اس میں دیکھیں ایک بات جو میں آپ کو بار بار احساس دلا رہا ہوں نا کہ ملکوتی حقائق بہت بہت ماورا ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ ٹائم کا سینس جو میرے اندر ہے, اسپیس کا سینس جو میرے اندر ہے وہ کتنا عجیب ہے. اب آپ اس چیز پہ غور کیجئے تھوڑا, یہ اس کو بھی ہمارے علماء نے اس مثال کو بیان کیا کہ زمین گواہی دے گی ہے نا, کہ مسجد مدرسہ گواہی دے گا کہ اس نے من میں نماز پڑھی یا یہ آتا تھا اور یہ. اب فرض کریں کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے, 2 سال کے لیے شراب خانہ ہے, 2 سال کے لیے ڈسکو ہے, اس کے بعد مسجد ہے, اس کے بعد مدرسہ ہے, اس کے بعد گھر ہے, ایک ہی ٹکڑا ہے زمین کا. یہ ٹرانسفارمیشن آتی نہیں آتی؟ اب قیامت میں وہ کس کیا گواہی دے گا وہ ٹکڑا؟ شرابی کی گواہی دے گا, مومن کی گواہی دے گا, نمازی کی گواہی دے گا, یعنی کہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک وقت میں فلاں ہے, ایک وقت میں فلاں, ایک وقت میں فلاں, ایک وقت میں فلاں. تو اس کو علماء سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کثرت میں وحدت. اب یہاں سے چیزیں پھر ڈیپ ہونا شروع ہوتی ہیں. یعنی ایک چیز ہے, ایک چیز ہے, لیکن اس میں سے جو ایمینیشنز ہیں, اس کے جو جلوے ہیں, وہ ایک نہیں ہیں. یعنی میں ایک انسان ہوں لیکن میں ایک چیز نہیں ہوں. میں اپنی زندگی کے کسی دور میں اچھا تھا, کسی دور میں برا تھا, کسی دور میں بہت برا تھا, کسی دور میں عالم تھا, کسی دور میں جاہل تھا. آپ اپنی شخصیت کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟
بالکل
نہیں کرتے نا. آپ اپنے کو ایک اینٹیٹی کے طور پہ محسوس کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک اینٹیٹی حقیقتاً نہیں ہیں. یعنی کہ جب خدا قیامت میں آخرت میں آ کے میری زندگی کو نکالے گا تو سبھی چیزیں سامنے آئیں گی نا. اب اس وقت یہ کثرت اور میری ذات کی وحدت کیسے میچ کر رہی ہوگی نہیں پتا ہمیں, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو میں اس سے کہہ رہا ہوں نا کہ حقائق ملکوتی صرف اور صرف ملکوتی آنکھ سے نظر آتے ہیں, اس بحث مباحثے سے نہیں نظر آتے, نہیں سمجھ میں آتے. یعنی جیسے اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ کسی انسان کی یہ والی آنکھ خراب ہو جائے, اب آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیے سورج چاند ستارے آسمان زمین گرینری پھول, کیا پتہ چلے گا اس کو. اسی طریقے سے جس کی ملکوتی آنکھ بند ہے, اب بتاتے رہیے اس کو جنت آخرت دوزہ جہنم حساب, وہی حال ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ صرف متوجہ کرانے کے لیے, طریقہ یہ نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں پہنچا کوئی, نہیں پہنچا اس طریقے سے. جس نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ اس بحث مباحثے کی راہ سے نہیں دیکھا ہے, وہ چیز اوپن ہوئی ہے اندر سے, وہ قلب کی آنکھ کھلی ہے, تب حقائق ملکوتی اس کا مشاہدہ ممکن ہوتا ہے اور وہ چیز انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں کیا. جیسے میں اس لیے تھوڑی تھوڑی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا, اب ہماری عقل حیران ہے, ہم اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ میری زندگی کے جو 50-60 فیزز ہیں, بلکہ اگر بہت مائنیوٹ نظروں سے دیکھا جائے تو ہر لمحے میں میں کچھ چینج ہو رہا ہوں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں میری شخصیت کی یونٹی کے ساتھ کیسے کمبائن ہوں گی آخرت میں؟ اسی طریقے سے جیسے میں نے زمین کی مثال دی, اسی طریقے سے اور مثال ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو وہ بات میرا خیال ہے کہ وہ بات ہماری واضح ہو گئی کہ انڈیویژول کیا ہے. انڈیویژول یہ ہے کہ جو حق سمجھ میں آئے اس پر حساب ہے, عقل کا حساب ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ امام علیہ السلام سے, اور یہ روایتیں اس قسم کی بہت ہیں کہ ایک شخص نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ فلاں شخص بہت نمازی ہے, بہت عبادت گزار ہے. آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس کو, صرف ایک چیز پوچھی, کیف عقلہ. اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے, کیف عقلہ معیار کیا ہے. نماز کی کوانٹیٹی وہ چیز نہیں ہے جس سے خدا کو دلچسپی ہو, نماز کے معیار سے دلچسپی ہے. کوالٹی آف نماز سے خدا کو دلچسپی ہے, نہ کہ کوانٹیٹی سے. تو یہ وہ بات ہے, یعنی کہ یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ آپ اپنے معیار کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ چیز میٹر کرے گی. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ٹھیک ہے, ہم رکتے ہیں پھر یہاں.
جی
اگر اور کوئی بات پوچھنا چاہیں تو, اس کا مطلب ہے آج پھر ختم نہیں ہو پائے بات. جی جی,
تک ہماری جو بھی گفتگو ہو رہی تھی وہی سے پہلے اس کو یہ ہے کہ بھائی اسپرچل ورلڈ ہمارے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے, اٹس جسٹ ا میٹر آف ہاؤ یو ٹریگر اٹ.